بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آگے ہمارا عنوان ریاض الصالحین میں باب الصبر کا شروع ہو رہا ہے. اس کے متعلق جو فضائل ہیں وہ تو کتاب کے اندر آگے قرآن کریم کی آیات میں اور احادیث میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آ جائے گی, اور یہاں پر بھی جو جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث پیش کی ہیں وہ بھی صرف مثال ہے, ورنہ اس سے بہت زیادہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث ہیں جس میں صبر کی تاکید اور صبر کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ان آیات اور احادیث پر جانے سے پہلے, یعنی کتاب پر جانے سے پہلے, صبر کے مفہوم کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں تاکہ آگے جب ہم پڑھیں آیات میں احادیث میں صبر کا لفظ پڑھیں تو ہمارے سامنے وہ مفہوم ہو کہ یہاں پر کیا مراد لیا گیا ہے. عام طور پر صبر کے معنی جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں وہ بہت محدود معنی ہوتے ہیں. ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ صبر کے معنی ہوتے ہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی تو تکلیف کے موقع پر انسان زیادہ شور نہ کرے, شکایت نہ کرے, کسی کی میت ہو گئی تو زیادہ آواز سے روئے نہیں, لوگوں کے سامنے شکایت نہ کرے, پریشانی کا اظہار نہ کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صبر ہے اور صحیح بات ہے کہ یہ صبر ہے, لیکن یہ صبر کے ایک معنی ہے. صبر کے مفہوم میں بہت عموم ہے اور وہ صرف خاص مصیبت اور پریشانیوں کے موقع پر صبر کا نام نہیں ہے. انسان اپنی زندگی میں دو چیزوں سے ایک ساتھ گزرتا رہتا ہے, صبر اور شکر. صبر اور شکر, یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. صبر کا مفہوم کیا ہے, آگے انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی, لیکن بہرحال یہ ذہن میں رہے کہ صبر ایک بہت بڑی عبادت ہے. صبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ انعامات ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے, ان اللہ مع الصابرین, بہت بڑی چیز ہے. جو شخص پریشانی کے موقع پر صبر کرتا ہے اور صبر کر کے یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بہت سے انعامات ہیں. وبشر الصابرین, جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے. وہ کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کوئی تکلیف مصیبت پر پہنچ جاتی ہے تو یہ سوچتے ہیں, یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ نے مقدر فرمایا تھا, انا للہ, ہم بھی تو اللہ کی ملکیت ہیں, ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعام قرآن آیات میں بیان کیے جاتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المهتدون. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ان پر ہوتا ہے, خصوصی رحمت اللہ کی طرف سے ان پر ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے حق میں شہادت دیتے ہیں کہ واولئک هم المهتدون, یہ ہدایت یافتہ لوگ تو یہ ہیں. اور سورہ عنکبوت کی ابتدا قرآن کریم میں ہوتی ہے, الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کی کوئی آزمائش اور امتحان نہیں ہوگا، صبر سے نہیں گزریں گے؟ صرف کہہ دیا کہ ہم مؤمن ہیں بس کافی ہے؟ نہیں، ذرا مشکلات آتی ہیں، امتحان آتا ہے. ہاں، کسی کا امتحان سخت ہوتا ہے، کسی کا آسان ہوتا ہے. یہ تو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے نظام میں بھی، دنیوی تعلیم میں بھی اور دینی تعلیم میں بھی. شروع کے درجات والوں کے امتحان بہت آسان ہوتے ہیں، یہ پری کے وغیرہ میں تو شاید بہت سی جگہوں پر ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں، کہیں ہوتا ہے ہلکا پھلکا تھوڑا سا، پری کے میں تو خیر نہیں ہوتا، آگے جا کر جو ہوتا ہے، پھر گریڈ ون آتا ہے اس میں بہت ہلکا سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، اور یہی شخص آگے جا کر جب آگے یہی بچہ یا بچی آگے جا کر کوئی بڑی ڈگری لینا چاہتے ہیں تو کتنے ہزار صفحے پڑھنے پڑتے ہیں امتحان دینے کے لیے. جو جس درجے کا ہوتا ہے اس کے مطابق امتحان ہوتا ہے، اور جو جتنا مشکل امتحان سے گزرتا ہے اتنی بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے. یہ تو ہم دنیا کے نظام میں دیکھتے ہی ہیں، بس ہماری سوچ دینی معاملے میں بدل جاتی ہے. بڑی مصیبت آئی، او اچھا شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آ گئی ہو. یہ دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ آزمائشیں جو ہیں وہ انسان کو بہت اوپر پہنچا دیتی ہیں. ہم نے اس کا کچھ ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی، اس وقت ظاہر ہے ان پر جو مشکلات آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو اس وقت پریشانی کا موقع تھا، وہاں ہم نے کچھ بات کی تھی کہ بڑوں پر بڑی آزمائشیں آتی ہیں. اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت تکلیفیں تو انبیاء پر آتی ہیں، آزمائشوں سے تکلیفوں سے تو انبیاء گزرتے ہیں، پھر جو درجے میں ان کے قریب ہوتا ہے. ہاں، بعضوں کے لیے سزا بھی ہوتی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور بعضوں کے لیے رفع درجات اور درجات کی بلندی اور معافی کے لیے ہوتا ہے، وہ الگ معاملہ ہے. ظاہر میں اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں ظاہر کے اعتبار سے دونوں ایک طرح کے نظر آتے ہیں، جو عذاب سے گزر رہا ہے اللہ کو ناراض کر کے، اور جس کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں من جانب اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانیاں آ گئیں اور اس لیے آئی ہیں تاکہ اس کے درجات بلند ہوں، آخرت میں اس کا مواخذہ ہی نہ رہے. ظاہر میں دونوں ایک طرح کے معلوم ہوتے ہیں، یہ بھی تکلیف میں وہ بھی تکلیف میں، لیکن دونوں کے دل کی حالت اگر دیکھیں تو ایک وہ ہے جس کو تکلیف پہنچی تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، دل میں اللہ کی جانب توجہ ہے، اللہ کی یاد ہے، اور بلکہ تکلیف کی حالت میں اللہ کی یاد اور بڑھ جاتی ہے. اور دوسری طرف جس کو سزا دی گئی ہے تکلیف کے وقت، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ شکایت، بس میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا، میرے ساتھ ہی اس طرح کیوں ہوتا ہے. شکایتیں بجائے اس کے کہ اس پر صبر ہو، شکایت ہوتی ہے. یہ بہرحال صبر کے امتحان جو ہوتے ہیں دنیا میں آتے ہیں، اور جیسا امتحان میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کوئی زیادہ تکلیف سے گزر رہا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ اچھا یہ زیادہ تکلیف صرف تکلیف ہی ہے ہمارے لیے، نہیں، یہ آخرت کے لحاظ سے رفع درجات ہے، آخرت کے لحاظ سے درجات کی بلندی ہے. ایک کانٹا انسان کو دنیا میں چبھتا ہے، اتنی تکلیف جب ہوتی ہے تو انسان کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر یہ بڑی بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں اور بیماریاں اور گھر کی اموات اور یہ سب چیزیں کیوں ملتی ہیں؟ اسی لیے، بلا وجہ تو نہیں ملتی. جس کا پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کو سرجری کی ضرورت پیش آتی ہے تو سرجری کے لیے جو سرجن ہوتا ہے، جو ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ کچھ کاٹتا ہے جسم کا حصہ، اس کو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا خیرخواہ ہے، اپنا اتنا وقت لگا رہا ہے اور اس کے جسم کو کاٹ رہا ہے، اس کے جسم کو کاٹ کر اس کو تکلیف دے رہا ہے، لیکن ہم اس کو خیرخواہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں اس سے بہتر سوچ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف پہنچی، کوئی پریشانی آئی، تو اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، اس لیے کچھ تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے. پریشانی کے بعد راحت آتی ہے، یہ ایک نظام ہے. قرآن کریم نے بہت تاکید سے اس کو بیان فرمایا، انما العسر یسرا، مشقت کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. مشقت کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. تاکیداً فرمائے انما العسر یسرا, انما العسر یسرا. دو باتیں اس میں خاص طور سے بتائی گئیں. ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف سے گزر رہا ہو تو یہ خیال کرے کہ اس کے بعد آسانی آنے والی ہے, ایک سبق ہے. تکلیف سے گزرنے والے شخص کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس کے بعد راحت آنے والی ہے, اس کے بدلے میں کوئی انعام ملنے والا ہے, کچھ بڑی چیز ملنے والی ہے. جب کوئی تکلیف سے گزر رہا ہو یہ سوچے کہ اچھا اس پر کچھ آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ نے جب یہ بھیجا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا اس کا ساتھی بھی تو آئے گا, یسر بھی تو آئے گا. تو یہ ایک چیز ہے جو انسان کو تسلی دیتی ہے, ایک سبق انما العسر یسرا. دوسری بات یہ ہے, یہ ایک طرف سے ہم سوچتے ہیں نا, دوسری طرف بھی سوچنے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ آسانی آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عسر کو بیان فرمایا کہ عموماً آسانی آتی ہے تکلیف کے بعد ہی, تکلیف کے بعد ہی آسانی آیا کرتی ہیں عام طور سے. کوئی ایسا تو ہوتا نہیں کہ ایک شخص بچپن سے اس نے کوئی پڑھائی ہی نہیں کی, کچھ کیا ہی نہیں, نہ پڑھائی کی نہ امتحان دیا, گھر میں آرام کرتا رہا, کھیلتا رہا, 20 سال کی عمر ہوئی اس کو ڈگری مل جائے گی, ایسا تو نہیں ہوتا. بعد میں ملنے والی راحت جو ہے اس کا تعلق اس پر ہے کہ شروع میں محنت کی ہو. ہمارے مشائخ نے بھی بڑی عجیب بات فرمائی ہے بعضوں نے, کہ انسان بعد میں جو اس کے لیے مستقبل منور اور روشن ہوتا ہے وہ شروع کی محنت اور مجاہدے کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور یہ حقیقت ہے دنیا کے نظام میں بھی اور دینی نظام میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف فرما دیا انک کادح, اے انسان, یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, کہ انسان دنیا میں تو تکلیفوں سے گزرتا ہی رہے گا, گزرتا ہی رہے گا, یہ تو موت تک کا سلسلہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا, اب تو نے تکلیف جو اٹھائی تھی اس لیے کہ دنیا میں انسان آیا, شروع میں محتاج تھا تکلیفوں میں, اس کے بعد راحت ظاہری جو ملی وہ ملی, لیکن کچھ کچھ تکلیفیں آتی رہیں, کم یا زیادہ آتی رہیں. نہ کادح الی ربک کدحا, پہلے سے ذہنی طور پر انسان تیار رہے کہ یہ تو تکلیف کی جگہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی کہ دیکھو مشقت تو ہے ہی, دنیا میں تم کہاں راحت تلاش کرتے ہو. بس اتنا ہے کہ ایک شخص مشقت اٹھاتا ہے اس لیے کہ اس کو نفع نظر آتا ہے, صبح کام پہ جا رہا ہے. ہم اس کو مثال سے سمجھیں, بات واضح ہوگی. کہ ایک شخص ہے, اس نے تعلیم حاصل کی, خوب پڑھا, محنت کی, ڈگری حاصل کی, اور مختلف جو بھی کام ہوتے ہیں, چلے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں, ہم لوگوں میں ایک چیز مشہور ہوتی ہے, ڈاکٹر بن گیا کوئی. اب ڈاکٹر بن گیا تو ایسا نہیں کہ اب آرام مل گیا, ڈگری ملی ہے, اب اس کے بعد کمانا ہے, تو کمانے کے لیے اچھا وہ شروع سے جا رہا ہے, صبح جا رہا ہے, شام کو واپس آ رہا ہے, کوئی دیر سے واپس آ رہا ہے, کوئی ایک دن کام کر رہا ہے, زیادہ دن کام کر رہا ہے, کوئی 24 گھنٹے کی شفٹ لگا رہا ہے, کسی کی سرجری ہے تو بعض 11 گھنٹے تک سرجری کر رہے ہیں اس میں, سرجری روم میں. مشقت پھر بھی ہے, لیکن چونکہ اس کے بدلے میں جو نفع ملتا ہے, جو پیسے ملتے ہیں, اس کی وجہ سے انسان اس چیز کو تکلیف نہیں سمجھتا. یہ سمجھتا ہے اچھا مجھے جاب مل گئی, بہت اچھی رقم مل رہی ہے, اچھے پیسے مل رہے ہیں. تو یہ دنیا میں چونکہ اس کو آگے ملنے والی راحت نظر آتی ہے تو یہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی. ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایک بیماری بھی پہنچی ہے, بخار ہوا ہے, کوئی تکلیف ہوئی ہے, کوئی مصیبت آئی ہے, کوئی بھی قسم کی پریشانی ہے, صبر کی جو بھی اقسام آگے آئیں گے ہم پڑھیں گے, ان میں سے کچھ بھی ہوا ہے تو یہ آگے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ ضرور دینے والے ہیں. ہمیں جاب پر تو اعتماد ہوتا ہے کہ جاب کریں گے, اتنا وقت لگائیں گے تو اس کے اتنے پیسے ملیں گے, اس کی تو راحت ہمیں نظر آتی ہے, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اچھا صبر کرو تو آگے تمہیں راحت ملے گی. کیا ملے گی؟ اس کے کچھ تذکرے ہم آگے, ہم نے ابھی تذکرہ کر لیا, کچھ باتیں آیات میں اور احادیث میں ہم انشاءاللہ کتاب میں پڑھیں گے, تاکہ اب آئندہ زندگی میں ہمیں کوئی بھی کسی قسم کی چھوٹی یا بڑی تکلیف پہنچے تو دل کو ہم تسلی دیں اور دل میں ہم سکون محسوس کریں کہ اللہ کی طرف سے آگے کوئی انعام ملنے والا ہے. اللہ سے اچھی امید رکھیں. حدیث میں آتا ہے حسن الظن باللہ من حسن العبادہ, اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ بھی حسن عبادت میں داخل ہے. صبر سے کیا ہوتا ہے، انسان کو ایک تسلی حاصل ہوتی ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے، آخرت میں اجر ملتا ہے، رفع درجات ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تین قسم کے عالم ہیں، ایک تو وہ جگہ ہے یعنی انسان جس کو محسوس کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے، اس کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، دنیا میں آنے سے پہلے انسان عالم ارواح میں تھا اس کی بات مقصود نہیں ہے۔ ویسے تین قسم کے عالم ہیں، ایک ہے جہاں راحت ہی راحت ہے، کوئی تکلیف کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور تصور بھی نہیں ہے، وہ ہے جنت۔ دوسرا عالم ہے دوزخ کا، جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، قریب بھی نہیں ہے راحت۔ اور تیسرا عالم اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ دنیا، جس میں راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر انسان دنیا میں یہ چاہتا ہو کہ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہ پہنچے تو یہ غلط جگہ میں آ گیا ہے، یہ غلط جگہ ہے، غلط جگہ انسان آ کر یہ تلاش کر رہا ہے۔ دنیا یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، ہاں کسی کے لیے راحت ظاہری اعتبار سے زیادہ ہے، کسی کے لیے تکلیف ظاہری اعتبار سے زیادہ ہے، ظاہری اعتبار سے۔ بہت سے ہیں جو بڑی بڑی راحتوں میں نظر آتے ہیں، دل میں پریشان و تکلیف ہیں۔ تو دنیا بہرحال دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، یہاں راحت بھی ہے، یہاں تکلیف بھی ہے۔ اگر کوئی دنیا میں تکلیف میں گزر رہا ہو، دوزخ کو اگر یاد کرے گا تو سوچے گا تو میں جنت میں ہوں، دوزخ کی تکلیف کے مقابلے میں یہ جنت، جنت سے بڑھ کر ہے۔ اور دنیا میں کوئی شخص اگر راحت میں ہے، جنت کو سوچے گا تو یہ واقعی سزا ہے، یہ کیا راحت، یہ کون سی راحت ہے۔ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تین عالم بنائے ہیں۔ فی الحال ہم دنیا میں ہیں، دنیا میں تکلیفوں سے تو گزرنا ہے، لیکن بہرحال ان صبر کی آیات اور احادیث پر ہم غور کریں تو اس کی وجہ سے انسان کو تسلی اور سکون بھی ملتا ہے، اجر بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اب بہرحال ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر کا مفہوم کیا ہے۔ صبر کا مفہوم جس کو عربی میں جب بیان کیا جاتا ہے تو عربی میں اس کو کہتے ہیں، صبر کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، حبس النفس علی ما یقتضیہ الشرع والعقل۔ حبس، حبس کے معنی ہوتے ہیں روکنا، حبس النفس، نفس کو روکنا، دل چاہ رہا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، دل کو روکنا کس بات پر؟ علی ما یقتضیہ الشرع والعقل۔ شریعت کسی چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے، کبھی عقل ایک بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے، دل نہیں چاہ رہا ہے تو نفس کے خلاف کرنا، دل چاہنے کے اور نفس کے اور مرضی کے خلاف کرنا، طبیعت کے خلاف کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ کر آگے چلتے ہیں کہ اس یعنی گویا تعریف جو بیان کی گئی ہے کہ انسان نفس کو روکے، نفس کو جما دے، ان باتوں پر اپنے نفس کے خلاف، وہ باتیں اور ان چیزوں کے تقاضے پر عمل کرے جو شریعت اور عقل تقاضا کرتی ہیں۔ مثلا انسان کو، یہ تو صرف میں تعریف کے لحاظ سے سمجھا رہا ہوں، آگے پھر اقسام وغیرہ پڑھیں گے، تو انسان کو مثلا سونے کا دل چاہ رہا ہے، فجر کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، سونے کا دل چاہ رہا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، شریعت کا حکم اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اٹھ کر نماز پڑھو، نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی نماز نہیں پڑھنی، تو اپنے نفس کو انسان جما دے، روک دے شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نفس کے خلاف۔ کسی گناہ کا دل چاہ رہا ہے، حبس النفس، اپنے آپ کو انسان روکتا ہے شریعت کے تقاضے پر عمل کرنے کے لیے، تو نیکی کرنے کے لیے بھی ہوگا، گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہوگا، شریعت کے تقاضے پر عمل کرنے کے لیے انسان اپنے نفس کے خلاف جو کوشش کرتا ہے، اپنے نفس کو جو روکتا ہے، قابو کرتا ہے، یہ صبر کی ایک مفہوم ہو گیا، حبس النفس علی ما یقتضیہ الشرع۔ اور دوسری چیز ہے عقل۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے، آج کل تو دوائیاں بھی بڑی اچھی شوگر کوٹنگ کے ساتھ کلر کوٹنگ ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے تاکہ کڑواہٹ محسوس نہ ہو، پھر بھی بعض دوائیاں ابھی بھی ایسی ہوتی ہیں جو بڑی کڑوی ہوتی ہیں مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کو جو لینی پڑتی ہیں، کبھی انجیکشن لینا پڑتا ہے اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور حکیمی دوائیاں تو بہت کڑوی ہوتی تھیں جو اب بھی بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دوائی لینے کا انسان کو دل نہیں چاہ رہا اس لیے کہ وہ کڑوی ہے، یا اس لیے کہ وہ انجیکشن کی شکل میں ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں میں کیوں تکلیف میں پڑوں، عقل کہتی ہے کہ نہیں لے لینا چاہیے۔ اس موقع پر اطباء کی رائے یہ ہے کہ اچھا یہ علاج اس وقت کی ضرورت ہے تو ابھی تمہیں یہ علاج کر لینا چاہیے، حکیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ دوائی تم لے لو تمہارے لیے مفید ہے، ورنہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ نزلہ زکام کھانسی وغیرہ میں تکلیف بڑھ جائے، بخار بڑھ جائے، تو اچھا یہ فلانی قسم کی چائے بنا کر یا یہ جوشاندہ بنا کر پی لو، دل نہیں چاہ رہا ہے، کڑوا لگ رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، نہیں دل چاہ رہا، لیکن نفس کے خلاف انسان عمل کرتا ہے شریعت کی وجہ سے نہیں بلکہ عقل کے تقاضے کی وجہ سے۔ تو کبھی شریعت کا تقاضا ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان نفس کے خلاف کرتا ہے، کبھی عقل کا تقاضا ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان نفس کے خلاف کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں صبر کے مفہوم میں آ جاتی ہیں۔ یہ تو تعریف ہو گئی، حبس النفس علی ما یقتضیہ الشرع والعقل۔ اب آگے اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم آگے اس کی مزید تقسیم کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام سب نے سنا ہی ہوگا، عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم سے نوازا تھا۔ فرماتے ہیں کہ انسان دو قسم کے حالات سے گزرتا ہے، کبھی ایسی حالت پیش آتی ہے، ایسے حالات ہوتے ہیں جو انسان کے طبیعت کے موافق ہوتے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، مال ہے، روزی میں برکت ہے، رہنے کا انتظام ہے، گھر میں سکون ہے، طبیعت کے موافق۔ کبھی ایسے حالات سے انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہیں، بیماری ہے، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، کسی کی موت ہو گئی، لڑائی جھگڑے ہیں کسی سے، کسی نے برا کہہ دیا، کسی نے تکلیف پہنچا دی، مختلف قسم کی تکالیف پریشانیاں دنیا میں جو آتی رہتی ہیں، روزی میں تنگی آ گئی، کام نہیں مل رہا، جاب نہیں مل رہی، تو دو قسم کے حالات سے انسان گزرتا ہے۔ بعض حالات انسان کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں، بعض حالات انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو دونوں حالتوں میں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے، دونوں حالتوں میں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ اگر ہم غور کریں تو صبر کی ضرورت جب انسان کو اس کے حالات موافق ہوتے ہیں اس وقت صبر کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے، انسان کا مزاج ایسا ہے، جب اللہ نے نعمت دی ہے، صحت دی ہے، راحت دی ہے، تو بھول جاتا ہے کہ اس پر بھی صبر کی ضرورت ہے، وہاں صبر کی زیادہ ضرورت ہے۔ آیت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اور صحابہ کے بارے میں جو جملہ فرماتے ہیں، مشہور جملہ ہے اور ایک بہت اہم جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ ابتلینا بالضراء فصبرنا وابتلینا بالسراء فلم نصبر، تکلیفوں کے ذریعے سے جب ہمیں ہماری آزمائش ہوئی تو ہم نے صبر سے کام لیا، لیکن جب ہمیں راحت و آرام نعمتوں کے ذریعے سے جب ہمیں آزمایا گیا تو ہم صبر نہیں کر سکے۔ سوال یہ ہے کہ حالات جب موافق ہیں تو صبر کیسا؟ وہاں پر بھی صبر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب صحت دی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس صحت کا، صحت مندی کا اور تندرستی کا تقاضا کیا ہے، مال دیا ہے تو اس مال کا تقاضا کیا ہے، کیا کس موقع پر ہمیں صرف کرنا ہے، کہاں پر خرچ نہیں کرنا، یہ صبر ہے۔ کہ نفس دل چاہ رہا ہے کہ اچھا اب ہمارے پاس بہت بڑی رقم آ گئی تو اچھا ہم یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، فلانے زیور خرید لیں، فلانے برتن خرید لیں، فلانی یہ چیز خرید لیں، مردوں کا اپنا شوق ہوتا ہے، عورتوں کا اپنا، اسراف اور فضول خرچی میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، فراغت دی ہے، کام پر نہیں جانا، اچھا فرصت ہے تو فضولیات، یہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، یہ مووی دیکھ لیں، والعیاذ باللہ، وہ فلانا کام کر لیں، اچھا موقع ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، چلو ادھر ادھر کی باتیں، فلانے کی غیبت، اس کی غیبت، ہر ایک کے اپنے مزاج کے لحاظ سے، کوئی غیبتوں میں، کوئی مووی میں، کوئی دوسرے گناہوں میں، کوئی فضول خرچی میں، مختلف چیزیں۔ مال اور وقت میں جب انسان کو وسعت ملتی ہے تو یہ انسان اس کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے، حالانکہ وہ بھی صبر کا موقع ہے۔ یہ انسان بھول جاتا ہے کہ صبر کا موقع ہے، اور وہاں پر صبر بہت سی مرتبہ انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا، ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں حالتیں ہیں، وہ بات صحیح ہے، دونوں حالتوں میں صبر کی ضرورت ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن راحت کے موقع پر صبر کی زیادہ ضرورت ہے، وہاں انسان بھول جاتا ہے۔ مال دیا، صحت دی، اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں دی ہیں، وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں۔ حقوق، اب یہاں پر بسا اوقات انسان کو سوچنے میں سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے کہ یہ شکر ہے یا صبر ہے۔ ان حقوق کا ادا کرنا یہ نعمت کی شکر گزاری ہے، ان حقوق کا ادا کرنا اور اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرنا یہ نعمت کی شکر گزاری ہے، شکر ہے۔ اور اس عمل کو کرنے کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، دونوں چیزیں ساتھ ملی ہوئی ہیں، عجیب ہے یہ۔ مثلا مال ہے انسان کے پاس، مال کی مثال سمجھنا آسان ہے، مال ہے، مال ہے تو اب انسان اس کے حقوق، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ فطر دے رہا ہے، قربانی کے ایام آ رہے ہیں، قربانی ادا کر رہا ہے، اپنے لیے بھی اچھے غربا کی امداد کر رہا ہے، کوئی ضرورت مند آ گیا اس کی مدد کر رہا ہے، مال کے حقوق، زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں مال میں، وہ ادا کر رہا ہے، تو یہ ادا کرنا یہ مال کا شکرانہ ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ مال کا شکرانہ ہے، لیکن اس شکرانے کو ادا کرنے کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ دل نہیں چاہ رہا تھا، وہی تھا نا ہم نے شروع میں تعریف پڑھی صبر کی، دل نہ چاہتے ہوئے بھی شریعت اور عقل کے تقاضے پر عمل کرنا، یہ صبر، دونوں چیزیں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اور ہمارے امتحان کے، یہ دنیا میں جو ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، یہ دو سوال ہیں گویا امتحان کے، شکر اور صبر۔ تم نے شکر اور صبر میں کیسا وقت گزارا، جن چیزوں پر شکر کرنا چاہیے تھا شکر کیا، یعنی صبر سے گزرنا چاہیے تھا صبر کیا، یعنی یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ مل کے چل رہی ہیں، اور ہمیں دونوں چیزوں سے ساتھ ساتھ گزرنا ہے۔ ہر وقت انسان صبر اور شکر کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ جو شخص جتنی بھی تکلیف میں ہے، یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے، کچھ نعمتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، ان پر شکرانہ بھی ضروری ہے۔ جب انسان تکلیف میں ہو تو اپنے سے زیادہ تکلیف والے کا خیال کرے، لیکن عام طور پہ انسان بھول جاتا ہے، سوچتا ہے نہیں نہیں میرے سے زیادہ کوئی تکلیف میں نہیں ہے۔ ویسے ہم سب اپنی حالتوں میں اگر غور کریں، شاید اکثر اگر جواب دیں گے تو یہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت راحت میں رکھا ہے، الحمدللہ، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کے بہت احسانات ہیں۔ لیکن یہ احسانات انسان کب سوچتا ہے؟ جب اپنے سے نیچے کسی تکلیف والے کو دیکھتا ہے، عام طور پر، ورنہ تو ظاہر ہے بعض لوگ وہ بھی ہیں جو جس کو بھی دیکھیں تو ہر ایک کے مقابلے میں سوچتے ہیں کہ نہیں اللہ کے مجھ پر بہت زیادہ فضل ہے، لیکن بعضوں کو یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اوپر والوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ناشکری دل میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو خیر، یہ میں بتا رہا تھا کہ دو قسم کے حالات سے انسان گزرتا ہے، ایک طبیعت کے موافق حالات ہوتے ہیں، ایک طبیعت کے خلاف حالات ہوتے ہیں، اور دونوں حالتوں میں صبر کی ضرورت ہے، اور تکلیف اور ناموافق حالات میں انسان کی مرضی کے خلاف جو حالتیں پیش آتی ہیں، وہاں تو انسان صبر کر بھی لیتا ہے، اس لیے کہ وہاں وہی چیز ہے، لیکن جہاں انسان کے حالات موافق ہوتے ہیں تو وہاں صبر کو انسان بھول جاتا ہے، وہاں یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے ان چیزوں میں، ان نعمتوں میں کس طرح حقوق اللہ تعالیٰ کے ادا کرنے چاہیے۔ وہاں پھر انسان، مال زیادہ آ گیا تو اسراف اور فضول خرچی اور ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحت اچھی ہے تو اور قسم کے گناہوں میں، بجائے اس کے کہ صحت کو دین کے لیے، اللہ کی مرضیات والے کاموں کے لیے استعمال کرتا، یا چلو جائز کاموں میں استعمال کر لیتا، اس کے بجائے گناہ والے کاموں میں۔ ایک شخص معذور ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تو وہ بچا ہوا ہے، لیکن ایک شخص کی آنکھیں ہیں تو بد نظری کر رہا ہے۔ ایک شخص بول سکتا ہے تو اس نعمت کو وہ غلط استعمال کر رہا ہے، جھوٹ میں، غیبت میں، نہیں بول سکتا تو اچھا وہ محفوظ ہے۔ تو جو محفوظ ہے وہ تو ہی صبر کر رہا ہے، جو بول نہیں سکتا وہ تو صبر ہی کر رہا ہے، لیکن جو بول سکتا ہے، اس کے موافق اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کی مرضی کے موافق، تو اس کو وہ غلط استعمال کر رہا ہے۔ وہاں صبر سے کام لینا تھا کہ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرے، اور جس سے منع فرمایا منع ہے، اس سے رک جائے۔ نماز کا وقت آ گیا، ایک شخص بیمار ہے، نماز پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو وہ تو صبر کر رہا ہے، لیکن جو شخص قابل ہے اس کا صبر یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ کے صبر کرے، مرضی کے خلاف کر کے یہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ تو یہ دونوں قسم کی حالتوں میں صبر کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے مزید اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دو قسم کے حالات تو ہو گئے، طبیعت کے موافق اور طبیعت کے خلاف۔ پھر انسان کی طبیعت کے موافق جو حالات تھے اس پر میں نے بات کر لی کہ اس میں صبر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن طبیعت کے خلاف اور ناموافق جو حالات ہوتے ہیں پھر اس کی بھی ہم تین قسمیں کر سکتے ہیں۔ انسان کی طبیعت کے خلاف اور ناموافق جو حالات ہوتے ہیں اس کی بھی ہم تین قسمیں کر سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں مجھے بھی تاکہ اچھی طرح یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے اور میں بھی زندگی کے ہر موقع پر اپنے آپ کو یاد دلاتا رہوں اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی یاد دہانی ہو جائے۔ انسان کے جو ناموافق حالات آتے ہیں، مرضی کے خلاف جو حالات پیش آتے ہیں، اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ حالات ہیں جو اختیاری ہیں، تین قسمیں کر کے پھر میں اس کی تفصیل کرتا ہوں، اختیاری، دوسرے غیر اختیاری، اور تیسرے وہ حالات جن کا آنا تو اختیاری نہیں ہے لیکن اس کا دفاع کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ ظاہر ہے ان الفاظ سے مجھے اندازہ ہے کہ کسی کو بات سمجھ میں نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے تین قسموں کا، میں صرف نام بتا رہا ہوں ابھی تو، کہ ایک اختیاری حالات ہیں، غیر اختیاری حالات ہیں، اور تیسرے جن حالات کا آنا اختیاری نہیں لیکن دفاع اختیار میں ہے۔ اب میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں پورا خلاصہ سب کے ذہنوں میں بیٹھا ہوگا کہ صبر کیا چیز ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں۔ اختیاری حالات، اختیاری طور پر انسان جن حالات سے گزرتا ہے اور انسان کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، مثلا شریعت کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ تم کرنا چاہو تو کر لو، نفل نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا انسان کر رہا ہے، اور گناہ ہے گناہ سے بچنے کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی بچ رہا ہے، اپنی اختیاری ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے، گناہ کرنا چاہو تب بھی کر سکتے ہو، رکنا چاہو تو رک جاؤ، تمہیں موقع ہے اچھا ٹھیک ہے نمازوں کا وقت پر ادا کرنے کا کر لو، اختیاری ہے، نہیں کرو گے تمہاری مرضی ہے، آخرت میں تمہارا انجام ہوگا جو بھی ہوگا۔ تو یہ صبر کی وہ قسم ہے جس کا جو اللہ تعالیٰ نے جس کے اختیار دیا ہوا ہے، اس میں صبر اعلیٰ طاعات بھی آ گیا کہ نیکی کرنے کے لیے انسان کو جس صبر سے گزرنا پڑتا ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی پڑھ رہا ہے، وضو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کر رہا ہے، کبھی کبھی تو شیطان طرح سے روکتا ہے، مختلف طریقے شیطان اختیار کرتا ہے انسان کو روکنے کے لیے، کہتے دیکھو تمہارا تو نماز وضو ہی نہیں ہوتا، تمہیں تو یہ بیماری ہو گئی تمہیں وضو ہو ہی نہیں سکتا، وضو نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کیا فائدہ، کسی کا وضو ہو گیا تو نماز میں وہم ادھر ادھر کے خیالات اور وساوس، آخر میں جا کر انسان سوچتا ہے میری اس نماز کا کیا فائدہ، نماز میں تو پورا خیال کہیں اور لگا رہا۔ نہیں، ہم پھر بھی کریں گے، شیطان جو بھی وساوس ڈالے خیالات ڈالے ہم تو پھر بھی کریں گے، ہم نے وضو کیا شریعت کے موافق، ہم نے نماز کے ارکان ادا کر لیے شریعت کے موافق، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ پھر شیطان جو کہتا رہے ذہن میں کہتا رہے، ہم تو یہ کریں گے جو اللہ نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، کامل درجے کی نماز ہو نہ ہو وہ ایک الگ ہے، لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کریں گے، روکنے سے شیطان کے روکنے سے رکنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اختیاری چیز ہے، عبادات کرنے میں بھی انسان اپنے اختیار کو کام میں لاتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی انسان اپنے اختیار کو کام میں لاتا ہے۔ مشکل ہو جاتی ہے بسا اوقات، دل نہیں چاہتا، ایک بہت اچھا تذکرہ چل رہا ہے، غیبت کا اچھا ایک عنوان چل پڑا ہے، اور شیطان بھی کہہ رہا ہے نہیں یہ تو اچھا موقع ہے، اس وقت یہ بات بھی کہہ دو یہ بات بھی کہہ دو۔ نہیں، وہاں پر انسان اپنے آپ کو روکے، یہ صبر ہے، گناہ سے بچنے کے لیے انسان صبر کرتا ہے، نیک کام کرنے کے لیے صبر کرتا ہے، یہ اختیاری ہے۔ یہ تو ایک قسم ہو گئی، دوسری چیز غیر اختیاری۔ غیر اختیاری جیسے کوئی مصیبتیں تکلیفیں آ گئیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزی کے لحاظ سے، کام وغیرہ کے لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے تنگی اور تکلیف آ جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری کی شکل میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کسی کی میت قریب میں کسی کے گھر والوں کے کسی کی موت کی وجہ سے تکلیف آ جاتی ہے، غیر اختیاری ہیں، نہ اس کا آنا انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ تکلیفیں آئیں اور نہ اس کا جانا ختم ہونا انسان کے اختیار میں ہے. آئیے بیماری تو آئی ہے، جب اللہ چاہے گا تب رفع ہوگی، اسباب اختیار کر سکتا ہے. اور بعض بیماریاں تو ایسی لگ جاتی ہیں کہ لگ ہی جاتی ہیں، پھر ختم ہی نہیں ہوتی. کسی کے میت ہو گئے تو ہو گئے، اب انسان کے اختیار میں نہیں تھا، اب ظاہر وہ ختم بھی نہیں ہو سکتا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، غیر اختیاری ہیں. یہاں پر بھی انسان صبر سے کام لے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے. اگر ہم صرف غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص خاص لوگوں میں سب سے خاص بندے کون ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، امام الانبیاء والمرسلین. پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، جب انہوں نے سمجھداری کی عمر کو پایا، دیکھا دوسروں کے تو والد ہیں، دوسرے ہیں جو کسی کو والد کہہ کر پکارتے ہیں، ابو کہہ کر پکارتے ہیں، ابا جان کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی ایسا ہے نہیں جس کو میں اس نام سے پکار سکوں. اور ان محالات میں جہاں پر یتیم کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، یتیم تو جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کسی کا باپ ہوتا ہے اس لیے کہ وہاں پر وہ جاہلیت کا دور تھا. ایک تو ہمارے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اگر اس جاہلیت کے دور کے لحاظ سے دیکھیں، پھر ایک تو والد نہیں ہے تو لوگ ان کو بس ایک یتیم کی حیثیت سے ہی جانتے ہیں کہ ایک یتیم بچہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر 6 سال کی عمر ہوتی ہے، تو 6 سال کی عمر ہی کیا ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ سمجھداری تھی کہ ہاں میری ماں تھی، میں نے ان کو دیکھا اور ان کا انتقال ہو گیا. اور پھر جو تکلیفوں کے مراحل آتے رہے، پریشانیوں کے مراحل آتے رہے، یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کچھ مقام دینا چاہ رہے تھے. اور ان صبر کے مراحل سے بچپن سے جب گزرتے رہے، تو آگے جا کر جو تکلیفیں آئیں وہ تو اپنی جگہ، آگے ہم ریاض صالحین میں بھی اس کی مثالیں پڑھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور تھا جب صحابہ آپ پر جان پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب زمین پر نہیں گر سکتا تھا اور صحابہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والے، خود ماننے والے، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ان لوگوں میں منافقین ایسے 7-4 شامل تھے جو آپ کو مستقل ایذائیں بھی پہنچاتے رہتے تھے. صبر ہے. تو بہرحال ایک تو قسم ہو گئی اختیاری، جو انسان اپنے اختیار سے صبر کرے گا، اپنی مرضی کے خلاف کرے گا، پھر جتنا کرے گا اتنا کمائے گا، جتنا مجاہدہ کرے گا اتنا کمائے گا. معمولات کا دل نہیں چاہتا، تلاوت کا، نوافل کا دل نہیں چاہتا، لیکن کرے، مرضی کے خلاف کرے، صبر ہے، اور صبر پر فضیلت ہے. یہ بات پہلے بھی آئی تھی اور مشائخ نے بڑی تاکید سے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی مقام دینا چاہتے ہیں تو وہ صبر سے ملتا ہے، یہ بات تو طے ہے. اب صبر یا تو انسان خود اپنے طور سے محنت اور مجاہدہ کرے، نوافل اور معمولات کی پابندی کرے تو اس مجاہدے کے ذریعے سے وہ درجہ حاصل کرے گا، اس طریقے سے نہیں کرتا تو پھر تکلیفیں آئیں گی، ایک تکلیف دوسری تکلیف، پریشانیاں آتی رہیں گی. یا اختیاری مجاہدہ کرو، وہ نہیں کرو گے تو اضطراری طور پر مجاہدہ آئے گا جو تمہارے اختیار میں نہیں ہوگا، پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا. درجہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا، وہاں پہنچنا ہے، جو درجہ اللہ نے لکھا ہے وہاں تو پہنچنا ہے، اپنے طور سے مجاہدہ کرو تو بڑی پریشانیوں سے شاید بچ جاؤ. بہرحال پہلی قسم ہے اختیاری امور، جہاں انسان اپنے اختیار سے صبر کرے گا. دوسرا ہے غیر اختیاری، مصائب، تکالیف، پریشانیاں. اور تیسری قسم میں نے بتایا تھا کہ وہ حالات ہیں جس کا آنا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ حالات اس پر انسان پر آ جائیں، لانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے لیکن دفاع انسان کے اختیار میں ہے. مثلا کسی نے گالی دے دی، اب انسان یہ تو نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی گالی دے، اس کی کوئی بے عزتی کرے، لیکن ہو گیا، غیر اختیاری ہے. اب اس کا جواب دینا، اس کا دفاع کرنا انسان کے اختیار میں ہے. اب یہاں پر انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے، یا تو وہ بھی انتقام لیتا ہے تو اچھا، اس میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں، اور انتقام اگر لے لیا تو اس میں برابری کرنا. قرآن کریم نے اس کو بڑے تاکید سے بیان فرمایا کہ دیکھو کہ جب انتقام لینا ہے تو برابر سرابر بہت ضروری ہے، اور عام طور سے انتقام میں برابری نہیں ہوتی، انتقام میں برابری نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی ایک مثال ہم سمجھیں۔ ہم گزر رہے تھے، بلا وجہ کسی نے گزرتے ہوئے سامنے سے گالی دے دی، ٹھیک ہے، اللہ کرے ہم میں سے کوئی اس حالت سے ایسی پریشانی نہ پیش آئے کہ انسان کو، بسا اوقات ان آزمائشوں میں انسان کے پیر پھسل جاتے ہیں، لیکن ایک تصور کریں کہ کسی کو گالی دی۔ اب جواب میں صرف ایک گالی دینا تو عام معاشرے وغیرہ کے لحاظ سے معقول ہی نہیں سمجھا جاتا کہ اس نے ایک گالی دی تھی، تو ابتدا تو اس نے کی تھی نا، اس کے جواب میں کم از کم دو تین تو ہونی چاہیے۔ ہم چل رہے تھے، کسی نے مار دیا، اب اس نے ایک مکہ مارا اور چلتا ہوا ہو گیا، کیا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی واپس جا کر اس کو بس ایک مکہ مار کر وہ بھی چلتا ہوا ہو جائے؟ نہیں، جواب میں کم از کم دو تین چار تو ہونے چاہیے۔ بدلہ جب آتا ہے نا، انسان جب انتقام لیتا ہے تو وہاں برابری نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک کے بدلے میں ایک وہ تو عام اصول ہے، یہاں پر تو اس نے ابتدا کیوں کی تو اس کے بدلے میں، اب آئندہ نہ کرے اس کے بدلے میں ایک اور، تو تین تو پورے ہو جائیں گے، ایک تھپڑ کے بدلے میں تین تھپڑ ہو جائیں گے کہ اچھا اس نے شروع کیا، اس کا ایک برابر سرابر کا بدلہ انتقام لینے کی، اور آئندہ نہ کرے اس کے لیے ایک اور۔ یہ ہم لوگوں کی عام سوچ ہوتی ہے، تو شریعت میں اگر اجازت بھی ہے انتقام لینے کی تو بالکل برابر سرابر، جو کہ عموماً ہوتا نہیں ہے، لیکن یہاں پر انسان اگر صبر سے کام لے اور بالکل انتقام نہ لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت اونچا کام ہے اگر اس نے یہ کام کر لیا، یہ تو انبیاء والا کام ہے۔ اگر کبھی کسی کو گالی دی گئی تو یہ نہیں کہ اپنے آپ کو گالی دینے کے لیے دعا کرے کہ لوگ مجھے گالیاں دیں، نہیں نہیں، کبھی ایسا نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، لیکن گالی پڑ گئی تو یہ سوچے اچھا انبیاء علیہ السلام کو بھی تو گالیاں پڑی تھیں، تو یہ تو انبیاء والی سنت اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی، یہ غیر اختیاری سنت کا موقع ہے، یہ تو اچھا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے۔ کسی نے اگر کبھی مجنون کہہ دیا، پاگل کہہ دیا، وہ اچھا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا، اتنا اونچا مقام اللہ کے یہاں کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی تھی وہ میرے ساتھ پیش آ رہی ہے، اپنے آپ کو، دل کو یہ تسلی دلا کر خوش کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا۔ جیسے ہمارے بعض مشائخ جب گھر میں کھانے پینے کا کچھ نہیں ہوتا، سخت تنگی اور فاقہ ہوتا تو شکایت نہیں ہوتی تھی، وہ خوشی، اتنی خوشی ہوتی تھی کہ یا اللہ تو اپنا فاقہ اور یہ دولت تو اپنے خاص اولیاء کو دیا کرتا ہے، مجھے کون سی نیکی کے بدلے میں یہ دولت مل رہی ہے؟ یہ انسان اپنے طور سے اختیاری طور پر تو نہیں اختیار کرتا، لیکن آ جاتی ہے جب یہ تکلیف تو وہاں پر انسان یہ سوچے کہ نہیں نہیں، یہ تو صبر کا موقع ہے، یہ فضیلت کا موقع ہے، کسی نے گالی دے دی، ہاں یہ تو موقع ہے جب میرا اللہ تعالیٰ مجھے فضیلت دینا چاہ رہے ہیں، سامنے والے کو اپنا محسن سمجھے کہ اس نے میرے ساتھ مجھے تکلیف پہنچائی اور مجھ پر احسان کیا کہ اس سنت پر عمل کا بھی مجھے موقع عطا فرمایا، ورنہ مجھے یہ فضیلت میں محروم ہو جاتا۔ یہ انسان جب کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پر انسان صبر کرے، اس کے بھی ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بدلہ نہ لے، بدلہ نہیں لیا یہ صبر ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور اس سے اوپر کی چیز یہ ہے کہ اچھا انسان دل سے بھی بھلا دے، اور اس سے اوپر کی چیز یہ ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ برائی کی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تین درجے ہیں اس کے بھی، قرآن کریم میں بھی ان درجات کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، سورہ بقرہ کے آخر میں ہے، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، کیا سزا بھی نہ ملے اور اس پر کسی قسم کا عتاب ناراضگی بھی نہ ہو، بلکہ مزید اللہ کی طرف سے انعام ہم مانگتے، وَارْحَمْنَا، تو کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی، خاص طور پر رشتہ داروں میں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی تاکید آتی ہے، صِلْمًا قَطَعَكَ، رشتہ داروں میں کوئی قطع رحمی کرتا ہے ان کے ساتھ اور صلہ رحمی کرو، لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، جنہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے والا صرف اس کو نہیں کہتے جو برابری کا معاملہ کر لے، برابری کا معاملہ تو ہم اجنبیوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، کسی اجنبی نے میرے ساتھ احسان کیا تو میرا بھی دل چاہے گا کہ اچھا اس کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کروں، تو پھر بھائی ہونے کے رشتے کا کیا فائدہ ہوا؟ رشتہ داری جو نسب اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ فائدہ تو وہی ہے کہ سامنے والے نے اگر برائی بھی کی ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں، لیکن یہ اپنوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ انسان یہی معاملہ کرے کہ اچھائی کرنے کے والے کے ساتھ بھی پہلا درجہ یہ ہے کہ اچھا انتقام نہ لے، دوسرا درجہ ہے کہ دل سے بھی بھلا دے کوئی بات نہیں، جیسے ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان سے نصیحت کی درخواست کی اور وہ ہر ایک کو اس کی حالت کے موافق نصیحت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خصوصی ایک کمال عطا فرمایا گیا تھا. تو کسی نے نصیحت کی درخواست کی تو فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو، پھر سمجھایا کہ دیکھو جب کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے اور اس پر تمہیں غصہ آئے تو یہ سوچو کہ اس شخص کا کیا قصور ہے، اس میں اس سے تو کروایا گیا ہے، یہ تو صرف واسطہ تھا، یہ تو صرف واسطہ تھا، اس سے کروایا گیا من جانب اللہ، اس سے ایک کام کروایا گیا ہے، تو اس کو نہ سمجھو کہ اس نے گویا کچھ کیا ہی نہیں ہے، اس کو صرف ایک واسطہ سمجھو. جیسے کوئی یعنی سمجھنے کے لحاظ سے، حکم شریع حکم کے لحاظ سے نہیں بتا رہا کہ سمجھنے کے لحاظ سے اس طرح سمجھایا جاتا ہے کہ جیسے ایک شخص جب چھری چلاتا ہے تو چھری کا کوئی قصور نہیں ہے، حالانکہ چھری کاٹ رہی ہے لیکن چھری کو کوئی نہیں قصور وار قرار نہیں دیتا. ہماری سوچ تو اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، یہ تو درمیان میں صرف واسطہ ہے. تو بہرحال یہ تیسری قسم کہ وہ حالات جن کا لانا تو انسان کے اختیار سے نہیں ہوتا لیکن اس کا دفاع کرنا، اس کا جواب دینا انسان کے اختیار میں ہے. یا انسان صبر سے کام لے، صبر کا ایک درجہ یہ ہے کہ اچھا انتقام نہ لے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے بھی بھلا دے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے. یہ صبر کے مختلف جو اقسام تھیں اور اس کے مختلف جو درجات تھے اس کے بارے میں بات ہو گئی. وقت تو ہمارا اب ختم ہو ہی گیا، تو انشاءاللہ اب آئندہ ہفتے ہمیں صبر کے مفہوم تو چونکہ پورے طرح انشاءاللہ واضح ہو گیا، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سب قرآن کی آیات کا ترجمہ جو یہاں پر ریاض صالحین میں لکھی ہوئی ہیں وہ آیات پڑھ کر ان کا ترجمہ اور جو ظاہری مفہوم ہے وہ پڑھ لیں گے، اور پھر احادیث انشاءاللہ پڑھ لیں گے، تاکہ کتاب کی شکل میں قرآن و حدیث کی آیات جو ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم صبر کا مفہوم اور صبر کی فضیلتوں وغیرہ کو سمجھ سکیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں جو ہمیں صبر کی جو اتنی اہمیت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے اور اس کی جو تاکید بیان کی گئی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. صبر مانگنا تو اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ صبر مانگنے کے معنی مطلب یہ ہوا کہ انسان عام طور پہ صبر کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان اپنے لیے گویا پریشانیاں مانگ رہا ہے. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، حدیث کی تعلیم ہے، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا یہ شریعت کا حکم ہے. اللہ تعالی ہمیں کامل طور پر اس پر اترنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما دے، دنیا و آخرت کی عافیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.